تو دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں جتنی بھی الجھنے ہیں، کنفیوژن ہیں، ان سب کا ایک علاج ہے کہ یہ سب کچھ اس رب کی طرف سے ہے جو بہت ہی عظیم قدرتوں کا مالک ہے. اور اس کی دلیل افلم ینظروا الی السماء، اللہ کی قدرت کا یقین نہیں، دیکھو آسمان کی طرف، انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر ہے، چھایا ہوا ہے، کیسا ہو نہیں نہ، کس طرح ہم نے اس کو بنا لیا؟ اگر اللہ تعالیٰ آسمان بنا سکتا ہے تو باقی کام کیوں نہیں کر سکتا؟ وزیناها، اور ہم نے اس کو خوبصورت بنایا، ومالها من فروج، اور اس میں کوئی شگاف بھی نہیں، کوئی رخنا بھی نہیں، کوئی سوراخ بھی نہیں، صرف آسمان کا دیکھنا ہی رب کی قدرت کو جان لینے کے لیے کافی. اور اس کا آپ پریکٹیکلی تجربہ کریں گے، جا کر کھڑے ہو کر کسی کھلی جگہ پر دائیں سے بائیں پوری طرح دیکھے گا، اور پھر اس آیت کے مطابق دیکھ، کیسا بنائی نہ، کس طرح بنایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو. اور اگر ممکن ہو تو کسی نئی بنتی عمارت کے پاس کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھیں. ایک طرف دنیا کی عمارت بن رہی ہے، چھت ڈالی جا رہی ہے، اور نیچے بے شمار لکڑیاں اور پلرز کھڑے کیے ہوئے ہیں، پھر جا کے وہ لنٹر پڑ رہا ہے، سینکڑوں لوگ لگے ہوئے ہیں، حال دبائی مچائی ہوئی ہے، کئی کئی دن اور مہینے لگ رہے ہیں اس کو بننے میں، اور کہاں وہ اونچی اٹھی ہوئی چھت، کیسے بنایا ہوگا اس کو؟ اور اکیلے بنایا، کوئی مزدور مستری نہیں تھے وہاں، کوئی پلر نیچے کھڑے نہیں کیے لنٹر ڈالنے کے لیے. افلم ینظروا، انہوں نے دیکھا نہیں؟ کیسے نہیں دیکھا؟ ایک بچہ بالکل ابھی بچہ ہوتا ہے، اور کچھ اس کو نظر آئے یا نہ آئے، اگر باہر اس کو لے جائیں تو سیدھی آنکھ کھلے گی تو آسمان ہی نظر آئے گا اس کو. یہ وہ چیز ہے جو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی کی ابتدا سے دیکھ رہے ہیں. افلم ینظروا الی السماء فوقہم، ان سب کے اوپر ہے، کیف بنینا، اس کو ہم نے کیسے بنا لیا کہ ہم ایک رسول نہیں بھیج سکتے، تم کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، اور جن باتوں میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو، اور جن باتوں کو تم عجیب کہہ رہے ہو، اور جن پر تمہیں یقین نہیں آ رہا، جن کے بارے میں تم شک میں ہو، جس میں تم الجھن میں پڑے ہوئے ہو، یہ سب کچھ اس لیے کہ تم کو اپنے رب کی معرفت نہیں. جس رب نے یہ آسمان بنا لیا، وہ رب یہ سب کچھ آ کر کیوں نہیں کر سکتا؟ اور پھر صرف بنایا ہی نہیں، وزیناها، کتنا خوبصورت کر دیا ہم نے اس کو. رات کو اگر انسان تاروں کا منظر دیکھے اور ان کا حسن، اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف ستارے ہی نہیں، دن کو بادل کتنا خوبصورت کر دیتے ہیں آسمان. ستاروں کے علاوہ بادلوں کی آمد و رفت، آسمان کے رنگ، اس کی وسعتیں، کیف بنیناها وزیناها، اور مزین کیا ہم نے اس کو. وما لها من فروج، اور تیسری بڑی اہم ترین چیز کہ ہم نے اس میں کوئی بھی رکھنا یا درار یا سوراخ نہیں رکھا. فروج کا لفظ فرج سے ہے، فرج کا معنی تھا شک. آسمان کی یہ صفت سورۃ الملک میں بھی بیان کی گئی ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر. ایک بار نہیں بار بار دیکھو، هل ترى من فطور، یہاں فروج کا لفظ ہے، وہاں فطور کا لفظ آیا. اور شاید آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ فے سے شروع ہونے والے افعال میں پھٹنے کا معنی ہوتا ہے، کوئی سوراخ، کوئی رکھنا، کوئی لکیر، کوئی جوڑ، کوئی پیچ، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. سمر جیل بسر کر رہا تعینی، بار بار نگاہ پلٹاؤ، ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی، آنکھیں تھک جائیں گی لیکن کچھ نہ ڈھونڈ پاؤ گے. اور یہ نیکڈ آئی سے بھی تلاش کرو، اور بڑی بڑی دوربینوں کے ذریعے بھی، کہیں کوئی پیوند، کوئی جڑائی، کوئی سلائی، کوئی پیچ نظر نہ آئے گا، کوئی وقفہ، کوئی خلا، کوئی شگاف، کچھ بھی نہیں. وما لها من فروج، اب دیکھیے کہ انسانی فساد کے نتیجے میں جو اوزون کا ہول ہوا ہے یا سوراخ ہوا ہے، اب اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر یا سارے سائنٹسٹ مل کر اس کو درست کرنا چاہیں تو کرنے پہ قادر نہیں. اور پورا آسمان بنانا اور اس کو ہر نقص سے پاک بنانا تو بہت دور کی بات ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو اپنے قدموں کے نیچے پھیلی زمین کو دیکھو، زمین کو ہم نے پھیلایا، ہم نے بچھایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا، اور اس میں ہم نے رواسی ڈال دیے، پہاڑ جما دیے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کے بارونق نباتات، بہیج کا معنی بارونق، خوش منظر، دیکھنے میں خوبصورت، شاداب، حسین، اور زوج کا معنی ویسے تو جوڑے کا کیا جاتا ہے لیکن قسم قسم بھی مراد ہے، اقسام بھی مراد ہے، یعنی ہر قسم کی خوش منظر نباتات. اب آپ دیکھیں اس سے پہلے زمین ایک ہوتا ہے، ایک باغ ہے، یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، پانی ایک جیسا، آب و ہوا ایک جیسی، کہیں پودے اگ رہے ہیں، کہیں درخت اگے ہوئے ہیں، کہیں گھاس اگی ہوئی ہے، کسی کا ٹیسٹ کڑوا ہے، کوئی کسیلا ہے، کوئی میٹھا ہے، کہیں گلہ ہے، کہیں پھلدار درخت ہے، کہیں خاردار درخت ہے، مختلف رنگ ہے، خوش نما پھول اور پھل، کیسا کیسا منظر پیش کرتے ہیں. یعنی اس آیت کے حصے میں ایک خوبصورت باغ کا منظر نظر آتا ہے. امبتنا فیہا من کل زوج بہیج، ہر قسم کے خوش منظر، اور خوش منظر صرف پھول ہی نہیں ہوتے، بعض پتے بھی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں اور ان پتوں کے امتزاج سے ہی پھولوں کا حسن بھی نمایاں ہوتا ہے. اگر پتے نہ ہو اور صرف پھول ہی پھول ہو تو پھول بھی شاید اتنے خوبصورت نہ لگے. من کل زوج بہیج تبصرتن، تبصرہ سے مراد آنکھوں کے اندر بصیرت پیدا کرنا، یعنی جو انسان دیکھ کر غور و فکر کرے بصیرت کے لیے، دانائی کے لیے، وہ ذکرا اور نصیحت کے لیے. ذکرا کا معنی ہوتا ہے غفلت کا پردہ دور کرنا، چاک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے چپے چپے کو ایسے عجائب اور کرشموں سے بھر دیا ہے کہ جو اپنی آنکھ کا پردہ اٹھائے وہ فوراً اس کو پا لے گا، جو اپنے کانوں کی غفلت دور کرے تو اس کے دل میں بات اتر جائے گی. تبصرتا وذکرا لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو. تبصرتا کو اگر مصدر مانا جائے تو یوں بھی مانا ہو سکتا ہے دیکھنے کو، تبصرتا دیکھنے کے لیے، یعنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کیسے بنا، غور کرو. لیکن یہ تو ہم دیکھتے ہی کم ہیں، ہمارا نظام تعلیم صرف رٹواتا ہے، ترجمہ یاد کر لو اور صرف ترجمہ کافی ہے. نہیں، صرف ترجمہ کافی نہیں، آنکھیں کھول کے غور و فکر بھی کرو. کیا خیال ہے آپ کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ، ایک پتے کی ڈسکرپشن بنے دے دیں، کوئی ایک پتا لے اپنے گھر کے یا کہیں سے بھی پاس سے اور اس کو ڈسکرائب کریں، پتہ چل جائے گا آپ کتنا غور و فکر کرتے ہیں. اپنی آنکھ سے دیکھیں، کسی سے نہیں پوچھنا، کسی کتاب سے نقل نہیں کرنی، کچھ نہیں، اپنے دل کی باتیں لکھیں ایک پتے کو دیکھ کے، تبصرتا پتہ چلے گا کتنا تبصرہ کر سکتے ہیں. تبصرہ از ڈسکرپشن، ہماری زبان میں ڈسکرائبلی کوئی ایک پتا، یہ تو مل جائے گا نا. اب کئی کو بدل خلق میں تو آپ کو معلومات نہیں مل رہی تھی، ایک پتا کو مل جائے گا، نہ ملے تو ہم پرووائڈ کر دیں گے، لیکن ہر ایک الگ الگ پتا لے، صرف اس کو بیان کرے کیا محسوس ہوتا ہے، اس پتے کو دیکھے کیا نظر آتا ہے، اس میں کس چیز کا بنا ہوا ہے. اچھا، کسی چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں سامنے رکھتے ہیں، چلو تھوڑا سا سوچنا سکھائی دیتے ہیں. اس کی شیپ، اس کا رنگ، اس کا ٹیکسچر، اس کا سائز، اس کی خوشبو، اور بے شک دو لائنیں لکھیں، چار لکھیں، تین لکھیں، ضروری نہیں کہ پورا صفحہ بھر دیں، جتنا مرضی لکھیں، اوپر پتا چپکا لیں اور نیچے اس کی کہانی لکھیں، ٹھیک ہے. سب سے رتن دیکھیں تو اسے قرآن عمل کے لیے نا، اگر دیکھیں گے نہیں اور صرف ترجمہ رس کے نمبر لے لیں گے تو کیا حاصل، مقصد تو نہیں پورا ہوگا، فائدہ تو نہ ہوگا. اور پھر اس سے آگے وہ ذکر، اچھا بعض لوگ دیکھتے نہیں ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے، اتنا کچھ دیکھنے کو تو پھر بھی نہیں دیکھتے، تو ان لوگوں کو پھر سنانا پڑتا ہے کہ سنو. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ لکھ کر پھر آپ کسی ایک کو سنا بھی دیں جو آپ نے لکھا. تو اللہ تعالیٰ نے دو آپشن دی ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے وہ سن تو سکتے ہیں نا، وہ ذکر سن کے یاد دہانی کر سکتے ہیں، دیکھ کے بھی یاد دہانی ہوتی ہے، لیکن یاد دہانی کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے وہ سن کے. لیکن یہ سب کس کے لیے؟ کل عبد، ہر شخص کے لیے اوپن چوائس ہے. یہ صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں تو سائنسدانوں کا کام ہے، اور جو باٹنی پڑھیں بس ان کو ہی پڑھنا چاہیے یہ سب کچھ، ہمارے لیے تھوڑی، ہم تو سائنس کے اسٹوڈینٹ ہی نہیں. کتنا بانٹ دیا نا ہم نے اپنے علوم کو بھی. اچھا دین کی بات ہو تو ہم مولوی تھوڑی کہ ہم قرآن پڑھا کریں، سائنس کی بات ہو ہم سائنس تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم سائنٹسٹ تھوڑی. ابھی میں جب گئی تھی دبئی تو جو وہاں کی کلاس تھی اس میں ایک انڈین اسٹوڈینٹ تھی جو ریورس ہوئی، اس کے بعد وہ ان کی شادی وادی بھی تھی، خیر ابھی وہ اسٹوڈینٹ پڑھ رہی. کہنے لگی کہ مجھے کوئی لاجک نظر نہیں آتی تھی ہندوازم میں، تو میں نے کہا جو آپ کو نظر نہیں آتی تھی آپ گھر والوں کو بھی دکھا دیں کہ لاجک نہیں ہے کوئی. کہتے ہماری اگرچہ تربیت اس جنگ پر ہوئی، میرے دادا سائنٹسٹ تھے، میرے والد سائنس کے کسی سبجیکٹ پتنی کیا نام لے تھے، پی ایچ ڈی ہیں، خود انجینئر تھی، تو کہنے لگی کہ میں ان کو ایک ایک مثال دے کے سمجھاتی تھی کہ یہ آپ نہیں تو ہمیں غور و فکر کرنا سکھایا ہے، میرے باپ دادا نہیں. ایک ہوتا نا باپ دادا جاہل ہوں اور باپ دادا کو سمجھنا ہو، کہتی کہ ابھی وہ فیک نہیں کرنا ان کو. میں سوچتی ہوں کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی پھر کیوں نہیں دیکھتا انسان، وہ کون سا پردہ ہوتا ہے جو آنکھوں پہ آ جاتا ہے، اور اگر دیکھتا نہیں تو سن ہی لے کسی سے، تب سے رہتا ہوں بکرا دیکھو اور نصیحت پکڑو. لیکن کون پکڑے گا؟ صرف یہی نہیں نا چھوڑ دیا، تب سے رہتا ہوں ذکر کہتے تھے تو آج اینڈ ہو سکتی تھی. لکھ عبد منیب، یہ تو سبق ہر اس شخص کو ملتا ہے جو واپس پلٹنا چاہتا ہو، منیب ہو، لوٹنا چاہتا ہو، اپنی خواہشات کے جنگل سے نکل کر اسی دل میں اللہ کی عظمت کی پہچان رکھتا ہو، رجوع کرنے والا جس کے اندر انابت ہو، جو اپنے رب کو پانا چاہتا ہو. ورنہ دیکھتے تو بہت لوگ ہیں لیکن سب کے دلوں کا حال وہ کیوں نہیں ہوتا جو چند لوگوں کا حال ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے؟ اس لیے کہ بغیر کسی مقصد کے دیکھو تو بات نہیں بنتی. وہ دیکھنا تو بہت سے سائنٹسٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن جب تک ان کے اندر منیب کی صفت نہیں آئے گی تو مائکروسکوپ سے دیکھنا بھی فائدہ نہ دے گا. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مختلف نشان جو ہر وقت ہم دیکھتے ہیں آس پاس، ان کے ذکر میں بارش کا ذکر آ گیا، اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا، مراد ہے بارش، کیونکہ اس سے خیر پھوٹتی ہے. اور یہاں اس بارش کی طرف اشارہ ہے جو انسان کے لیے خیر و بھلائی کا پیغام لاتی، کیونکہ بعض بارشیں مبارک نہیں ہوتی، سارے پانی اترنے والے آسمان سے مبارک نہیں ہوتے، بعض تو عذاب کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں. اور یہاں ماں ام مبارک سے مراد بارش کا وہ پانی جو ہر طرف ہریالی لاتا ہے، نباتات اگاتا ہے. فانبتنا بہ، پھر اگائے ہم نے اس کے ساتھ جنات باغات، یعنی مختلف پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے، وحب الحصید، اور کٹنے والے بلے. حب کہتے ہیں اناج کو، حسید کٹنے والی کھیتی، یعنی وہ ساری کھیتیاں جن سے گندم، مکی، جوار، باجرہ، دالیں، چاول وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر کاٹ کے ان کا ذخیرہ کر لیا جاتا ہے. والنخل باسقات لها طلع نضید، والنخل اور کھجور، سارے باغات میں سے خاص طور پر کھجور کا ذکر، کیونکہ اہل عرب کے لیے قریب سے دیکھنے کی چیز تھی. باسقات، شاہقات، بلند و بالا، اوپر اٹھی ہوئی، بسوخ کا معنی تھا اوپر، طویل. لہا اس کے لیے طلع، طلع طلوع سے ہے، کھجور کا پہلا پہلا پھل جو گدرا گدرا ہوتا ہے، جو پہلے پہل نکلتا ہے. نزید، طیبت ہے، کھجوریں تو ویسے ہی بڑی خوبصورت چیز ہے لیکن خاص طور پر اس پھل کی طرف اشارہ ہے جو ابتدا میں نکلتا ہے، اس کا حسن ہی کچھ اور ہے. اور کھجوریں نیچے اتار لی جائے تو بات ہی نہیں، وہ بنتی جو اوپر تہ بتہ لگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے. میرے خیال میں بالکل یہی وقت تھا جب ہمیں کسی کے انتظار میں سائے کی طرح تلاش تھی, کیونکہ شدید گرمی آج کل پڑی. سائے کی تلاش میں ہمیں دیکھا کہ کھجور کا درخت ہے, تو اس کے نیچے ہمیں جا کے گاڑی رکھ لی. جو گاڑی رکی پیسے بھری باہر دیکھا, حیرانی کی انتہا تھی, کیونکہ میں ہمیشہ کھجور کے درخت کو دور سے دیکھتی تھی, کبھی قریب جا کے نہیں دیکھا تھا. اتفاق ہی نہیں ہوا, کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ذرا قریب جا کے دیکھے. یہاں کہیں کہیں کھجوریں لگی بھی ہوتی ہیں, لیکن کون تکلف کرے اترے اور جائے اور پھر دیکھے کہ یہ کیا کیسی. اور دور سے تو ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ٹہنیوں کے ساتھ کچھ لٹک رہا ہے. حیران کن منظر تھا. ایک تو ہم نے دیکھو کہ نا کھجور کی ٹہنیاں جو ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں نا, مجھے بالکل ایسے فیل ہو رہا. اب ویسے بھی بندہ مومن سے تشبیہ دی جاتی ہے کھجور کے درخت کو سورۃ ابراہیم میں, اور اس کے اندر بالکل یہی والے جو تل تھے, یعنی بالکل ابتدائی پل, آج کل پکے نہیں ہیں ابھی, وہ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی گود بھر کے کھڑا ہو. یہ جو نذیر تلا تھا نا تہ کے اوپر تہ, یعنی گچھے اتنے زبردست جو رہتا جیسے ہاتھ پلا کے کوئی ہمارے لیے لے کے کھڑا ہو, یہ دیکھو یہ تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا. اور میں سمجھتی تھی شاید وہ چند ہے, کوئی اتنے اتنے گچھے ہوتے ہوں گے, دور سے وہ چھوٹے بھی تو لگتے ہیں نا, لیکن وہ اتنے بڑے بڑے تھے کہ میں حیران ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک ٹہنی سے تو نہیں ہوگی, کئی ٹہنیاں ایک کے اوپر ایک لا کے گچھا, جیسے کسی نے ڈھیر نہیں لگایا ہوتا. تل ان نذیر, یعنی صرف تل نہیں کہا گیا وہ خوشے دیکھو, تل ان نذیر وہ پھیلی ہوئی شاخوں کے اندر ایسے گچھے جیسے کوئی ٹھے سجا کے انتظار میں کھڑا ہو. اتنا خوبصورت منظر. اور اس وقت میرے کیمرے کی بیٹری بھی ختم تھی, دوسرا کیمرہ بھی پاس نہیں تھا. مجھے اتنا افسوس کہ پتہ نہیں کیوں میرا دل مچل رہا تھا کہ یہ تصویر تو میں لے جا کر ضروری دکھاؤں, اور مجھے نہیں یاد تھا کہ سورت پاس میں یہی کل آنے والا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیا کہ میں کم از کم ایکسپلین تو کروں. اور میں زمین پہ دیکھا تو کچھ کچھ سوکھے سوکھے نیچے گرے ہوئے تھے, یوں لگتا ہے جیسے وہ صحیح جو پھل نہیں ہوتا وہ ساتھ ساتھ نیچے گر کے بالکل صاف صاف والا اوپر رہ جاتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے پھلوں کے گچھے کسی کی آغوش میں ہو, پھیلی ہوئی ٹہنیوں کے بیچ میں. اور چونکہ جس زمین کو قرآن اتر رہا تھا وہاں اور تو کچھ خاص اگتا نہیں تھا, لیکن کھجوروں کے درخت ہر طرف پھیلے ہوتے ہیں. وہاں یہی ان کا سب سے زیادہ کثرت سے پیدا ہونے والا پھل ہے, اس لیے خصوصاً اس کا ذکر الگ طور پر کیا, ورنہ جنات کے اندر موجود ہے یہ بھی. والنخل, اور کھجور کے درختوں کو دیکھو, باسقات, ذرا امیجن کرے باسقات, وہ لائن در لائن. یہاں تو ہمارے ہاں عموماً بڑے بڑے اور طرح کے درخت ہوتے ہیں نا جو سڑکوں کے کناروں پہ اگے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہاں ان ممالک میں کھجور کا درخت سہولت سے اگتا ہے, کثرت سے اگتا ہے. تو اسی کو انہوں نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ لائن در لائن لگا دیا. اگر آپ یوں امیجن کرے وہ قطار در قطار لگے ہوئے اور یوں پھیلے ہوئے باسقات, وہ نخل باسقات, یعنی ایک عجیب شان نظر آتی. یعنی گھر سے نکلو تو بس ہر جگہ کھجور کے درخت آج کل وہ پھلے ہوئے نظر آتے. تو میں صرف ہر نظر میں دیکھتی تھی اس میں کیا خوبی ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے اس سے بندہ مومن کو تشبیہ دی ہے. اس کا کھڑا ہونا, اس کی شاخوں کا پھیلنا, پھیلاؤ کے باوجود اس کا ایک سمتاؤ, اس کے اندر ایک ترتیب, ایک خاص حسن, ایک خاص طوالت اور سٹریٹ ہونا, یعنی بظاہری جو اس کی شخصیت ہے درخت کی. اس نے ایک وہ جو کہتے ہیں کہ وہ آسمان کو چھوتی ہیں اس کی شاخیں, آسمان کو ٹچ تو نہیں کرتی لیکن دور سے دیکھ کے یوں ہی لگتا ہے جیسے آسمان پہ جا رہی ہے. خصوصاً جو پرانے درخت ہوتے ہیں, جو نئے درخت ہیں کیونکہ کئی کئی سو سال پرانے درخت بھی ہوتے ہیں, اور بعض زمینوں پر تو یہ اتنے اونچے جاتے ہیں کہ حیرت ہوتی, بہت ہی طویل ہوتے ہیں. اور طویل ہونے کے باوجود آپ دیکھیں اس میں دوئی نہیں ہوتی, یعنی نیچے سے تو دو تنے ہو سکتے ہیں, لیکن عام طور پر جو ایک تنے والا سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے اس کے بیچ سے ہی ساری شاخیں نکلتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ٹہنی ادھر جا کے ادھر سے نکلے, پھر وہ ایک ٹہنی ادھر چلی گئی تو ادھر سے اس میں سے شاخیں اور پتے نکلے, ایک ہی جگہ سے سارے سپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں, سینٹرلائزڈ ہوتے ہیں. اور ایک خاص بیلنس بھی ہوتا ہے, ہمیں یہ نہیں کہ ایک پتا نکلا تو وہ زمین کو جا کے چھوڑا اور دوسرا اتنا سا اوپر لٹک رہا ہے, وہ بھی نہیں ہوتا. اگر یہ کہ چاروں طرف سے گھیرا برابر کا ہوتا ہے, حیرت ہوتی ہے نا کہ بندہ مومن کی شخصیت کے ظاہری پہلو کے اندر بھی، یعنی اندر تو اندر ہے نا، باطن تو باطن ہے، لیکن بندہ مومن کی جو شخصیت کا بیرونی پہلو ہوتا ہے اس میں بھی یہ سب حسن نظر آنا چاہیے. ایک منظم انداز، ایک ٹھہراؤ، ایک باوقار انداز، ایک جھکاؤ بھی. بلند ہونے کے باوجود پتے یعنی اونچے اٹھتے ہیں مگر فوراً نیچے کو آ جاتے ہیں، فوراً واپس پلٹتے. بلندی ہے مگر آج بھی ہے سانس، تکبر نہیں ہے، پھر ایور گرین ہے. سال کا کوئی موسم ایسا نہیں جب کھجور پہ کدا آئے، نیور. تو کلہا کل ہیلن، ٹھیک ہے اس کے پتے سوکھتے ہیں، وہ کٹ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ دیکھیں باقی درختوں کے جو پتے سوکھ جاتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نشان نہیں باقی رہتا. باقی درختوں کے عموماً جب چھوٹی موٹی ٹہنیاں کاٹ بھی جائیں تو ان کے نشان نہیں باقی رہتے. کھجور کے درخت کی ایک بھی ٹہنی کاٹو، ایک بھی، اس کے آثار پیچھے رہتے ہیں. یہاں سے کاٹی گئی ہے اور جو جو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اینڈ تک پہنچتے ہوئے گن سکتے ہیں آپ کتنے ہیں اس میں. اور پھر شاخوں کی شکل میں ہونے کے باوجود اچھا خاصا سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے. یہ لگتا ہے جیسے دینے والا. یہ کل تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جھولی بھر کے کھڑا ہو دینے کے لیے نا، بالکل ایک گیونگ ایٹیٹیوڈ لگ رہا تھا درخت کا. شاید میری اپنی فیلنگ تھی، آئی ڈونٹ نو، ہر ایک اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو بندہ مومن کے اندر جتنی خوبیاں ہونی چاہیے وہ کسی نہ کسی اینگل سے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں یہ ہماری اپنی من گھڑت بات تو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشمی دی ہے. اس لیے باغات میں طرح طرح کے خوبصورت بارونق پھول پھلوں والے درختوں کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ نخل کا ذکر الگ طور پہ کیا گیا. والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد، بندوں کے لیے رزق کے طور پر. اور بھی بہت سے کام ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا کام رزق. اور کھجور جو ہے ایک مکمل غذا ہے. اگر آپ کو اور کوئی بھی کھانا نہ ملے تو بھی آپ صرف کھجور پہ جی سکتے ہیں. جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا نا کہ اتنے اتنے ان کی جنگی مہم ہوتی تھی اور ان کے پاس کھجور کے علاوہ کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا اور اس پر تو سروائیو کرتے تھے اور جنگیں لڑتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کیا آتا ہے کہ دو دو مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. جب ان سے پوچھا گیا پھر آپ جیتے کیسے تھے تو انہوں نے کہا الاسودان، دو کالی چیزیں، یعنی پانی اور کھجور، اس پہ جیتے تھے. مثلا آپ باقی پھلوں کو دیکھیے، خالی ان کو کھا کے آپ جی نہیں سکتے، ایک عرصے کے بعد آپ کو شدید کمزوری لاحق ہوگی. لیکن کھجور ایک ایسا پھل ہے کہ پانی اور کھجور آپ کھاتے رہو آپ جی سکتے ہیں. حضرت مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھجور اور پانی دو چیزوں کو بندوبست کیا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اچھا یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو میں اتنی لمبی باتیں کر رہی ہوں نا، اس لیے بھی کہ ونخل کے بعد تلون نزیز کی بات ہو جاتی ہے نا، لیکن باسقات کیوں کہا گیا؟ اس کی ظاہری حالت کو یہاں ڈسکرائب کیا گیا ہے. ونخل باسقات، کھجور کے درخت دیکھو کتنے لمبے ہیں، کتنے طویل ہیں، عالی شان ہیں، بلند و بالا ہے. لها طلع نضید رزقا للعباد، بندوں کے لیے رزق کے طور پر، یعنی ایک پل پورا رزق ہے بندوں کے لیے. واحلینا به بلدۃ میتا، اور ہم نے اس کے ساتھ، کس کے، پانی کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کیا. بلدۃ میتا کذلک الخروج، اسی طرح ہے نکلنا مرے ہوئے انسانوں کا. یعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ اور شاداب کر دیتے ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ کے حکم سے زمین کے اندر سے انسان ایسے ہی پھوٹ پڑیں گے، نکل آئیں گے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بارشیں پھر بھی ہو ہی جاتی ہیں سال میں ایک آدھ دفعہ. عربوں کے علاقے میں بعض جگہ ایسی ہیں جہاں سال ہر سال بارش نہیں ہوتی. ایک بارش کے بعد دوسری بارش میں کافی وقفہ آ جاتا. یعنی سال تو کوئی بات نہیں، کئی کئی سال ہو سکتے ہیں، لیکن کئی سال بعد بھی جب اس علاقے میں بارش ہوتی ہے تو ہریالی ہو جاتی ہے. حیرت ہوتی ہے نا، یہ سب کچھ کہاں سے اگایا؟ یعنی ہمارے لیے بھی غور کی بات ہے، حیران کن بات ہے کہ بارش کے برسنے سے زمین سے بہت کچھ نکل آتا ہے، لیکن ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ پہلے پودے کے کچھ بیج زمین کے اندر رہ گئے ہوں گے اس لیے بارش کے آنے سے پھوٹ پڑے. لیکن جس زمین میں کئی کئی سال بارش نہ آئے تو کیا اس کے بیج بھی مر نہیں چکے ہوتے؟ اب یہاں سے خروج کو سمجھایا جا رہا ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے کو، کیونکہ انسان کہتا ہے نا مرنے کے بعد کئی سال تک جب انسان زمین کے اندر ہوگا پھر کیسے اٹھے گا؟ تو بتایا یہ تمہاری خشک مری ہوئی زمین پر جب کئی سال بعد بارش ہوتی ہے تو یہ زمین سبزہ کیسے اگاتی ہے؟ سوچو تو. ایسے ہی مرنے کے کئی سال بعد اللہ کے حکم سے زمین انسانوں کو اگا دے گی، دوبارہ باہر نکال دے گی.